اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سوره ال عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اعلان کیا تھا, اگرچہ اخبارات میں بھی اطلاع تھی لیکن مزید آپ حضرات کو مطلع کیا تھا کہ شام کو جو محاضرات قرآنی مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے تحت منعقد ہو رہے تھے, ہونے والے تھے, ان کا عنوان تھا گزشتہ جمعے کی شام استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ. میں نے اس نشست کا آغاز سورہ آل عمران کے ان تین آیات سے کیا تھا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں. ان کے ساتھ اس وقت میں نے اضافہ کیا ہے سورہ انفال کی تین آیات کا. قرآن مجید آج سے 1400 برس قبل نازل ہوا, ایک خاص علاقے میں اکثر و بیشتر حصہ جو ہے اس کا نازل ہوا ہے, ایک خاص دور میں نازل ہوا ہے, ایک خاص قوم اس کی اولین مخاطب تھی, اور الہدا ہے, ہدایت خداوندی, اور یہ ہمیشہ کے لیے الہدا ہے. اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے, اگرچہ نزول ہوا ہے زمان و مکان کی ایک محدود کیفیات کے اندر, ایک خاص مقام پر, ایک خاص جگہ پر, ایک خاص ماحول میں, ایک خاص زمانے میں, لیکن یہ ہے کہ یہ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے, اپنی ہدایت و رہنمائی کے اعتبار سے حدود زمان و مکان سے ماورا ہے. اس کی اطلاقی شان ہے, اور اس کی وجہ بھی صاف ہے کہ اللہ کا کلام ہے, کلام کی متکلم کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. انگریزی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ کنگز انگلش، یہ جو ہے آج تک بھی یہ گویا کہ معیاری انگلش ہے، جو بادشاہی شاہی گھرانے کی انگلش جو ہے وہی اصل میں معیار کے طور پر تسلیم کی جاتی ہے. تو یہ کلام ہے شہنشاہ ارض و سما کا، اور شہنشاہ ارض و سما کے الفاظ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مقام کو تو بیان نہیں کر سکتے. ہماری زبان کے جملہ الفاظ محدود ہیں اپنی کونوٹیشن میں، اپنے مفہوم میں، اس لیے کہ وہ مبنی بھی ہے ہمارے محدود مشاہدات پر، اور یہ کہ ان کا مفہوم ہمارے ذہن میں جو آ سکتا ہے وہ بھی ہماری ذہن اور فکر اور تخیل کی محدودیت کے ساتھ. بہرحال مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات کے لیے الفاظ وہی استعمال کیے گئے ہیں کہ جو عام دنیاوی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ میں متعدد مواقع پر حقیقت و اقسام شرک کے ضمن میں بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا سبب بنا ہے اکثر و بیشتر شرک کے معاملے میں مغالطے کا، کہ لفظ مشترک ہے. انسان بھی عالم ہوتے ہیں، علامہ ہوتے ہیں، اللہ بھی علیم ہے اور عالم ہے، فرق کیا ہے؟ فرق زمین و آسمان کا ہے. زمین و آسمان کا بھی فرق کوئی نسبت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ایک انسانی یا مخلوقاتی صفات اور ایک صفات الہیہ، ان کے مابین تو محدود اور لامحدود کی نسبت ہے، جو خود کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، اس کو ہم کوئی شمار نہیں کر سکتے. بہرحال اس وقت اس بات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی کسی وقت تحیر ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کلام اللہ میں ان چیزوں کو دیکھ کر کے جن کا مصداق اگر کوئی الفاظ بن سکتے ہیں تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضور نے قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ فیہ خبر و ما قبلکم و نبا و ما بعدکم و حکم و ما بینکم، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کی خبریں بھی ہیں، ان کی تاریخ ہے، ان کے حالات ہیں، اور جو تم سے بعد آنے والے ہیں ان کے بھی حالات ہیں، ان کی بھی اطلاعات پیش کی طور پر درج ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین اختلافات پیدا ہوں گے ان سب کا حل بھی موجود ہے. حکم و ما بینکم، اصل میں یہ کتاب فصل بن کر آئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے حالات جو ہیں، کبھی کبھی جب آدمی گزرتا ہے قرآن مجید کی آیات سے اور محسوس کرتا ہے کہ جیسے کہ سورہ انبیاء میں ایک مقام پر الفاظ آئے فیہ ذکروکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. اب اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے ذکر ہے، تمہاری یاد دہانی کا سامان ہے، تمہارے لیے موعظت کا سامان ہے، تمہارے حصے کی نصیحت اس میں ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود تمہارا، اگر آنکھیں کھول کر دیکھو تو یہ جامع جہاں نما ہے، اس میں تم اپنے حالات کا انعکاس بھی پاؤ گے، اپنی کیفیات کا بیان بھی پاؤ گے، کہ معلوم ہوگا کہ یہ تو در حقیقت یہ الفاظ مبارکہ تو 100% ہماری جو موجودہ حالات و کیفیات ہیں ان پر منطبق ہو رہے ہیں. تو یہ جو تین آیات کے جوڑے ہیں، اور یہ بات بھی میں نے بارہ عرض کی ہے کہ کچھ تین کے عدد کا بھی مسئلہ ہے، کہ جامع ترین مقامات قرآن مجید میں جہاں میں نے دیکھے ہیں وہ یا تین کا عدد آتا ہے یا پھر 7 آیات کا مجموعہ. اب سورۃ العصر ہے 3 آیات، اور سورۃ العصر کی جو جامعیت ہے وہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے. آخر کوئی بات ہے کہ امام شافعی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لو لم ینزل من القرآن سواہا لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں صرف سورۃ العصر ہی نازل ہوتی اور کچھ نازل نہ ہوتا تو بھی لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہدایت و رہنمائی کے لیے. اس لیے کہ ہدایت و رہنمائی کی شرط اول تو ہے نیت، آپ ہدایت اخذ کرنا چاہیں، رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، تبھی آپ کو ہدایت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، ان اللہ لا یہد القوم الفاسقین. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو شخص اس وقت حالت فسق میں ہے یا حالت ظلم میں اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دے گا، یہ معنی نہیں ہے. جو چاہے نہ، جو ظلم پر اڑ جائے، جو فسق کے اوپر جم جائے تو اللہ تعالیٰ اسے زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کا تو سارا جو فلسفہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. تو اب یہ آزمائش اور امتحان کا سارا فلسفہ ختم ہوتا ہے اگر اللہ کی طرف سے جبر ہو جائے. کسی کو ہدایت پر زبردستی لے آنا، کسی کو ضلالت پر یا گمراہی پر زبردستی جمع دینا، پھر ان کا حساب کتاب کرنا اور ان کو جزا و سزا کا معاملہ کرنا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو ظلم ہے، غیر منطقی بات ہے. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے اسی کو جو ہدایت کا طالب ہو، اور جو شخص ہدایت کا طالب نہیں ہے اسے زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف نہیں لاتا. تو اگر ہدایت کی طلب ہو تو سورۃ العصر بھی کفایت کرتی ہے، اور اگر نیت میں فتور اور فساد ہو تو ایک قرآن نہیں 10 قرآن نازل ہو جائیں، آنکھیں نہیں کھلیں گی. ابو جہل کے لیے کوئی مفید نہیں ہے اگر 10 قرآن بھی اور نازل ہو جاتے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں پہلے رکوع کے اختتام پر ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچ دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعہم وعلى ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ کفر پر اڑ چکے ہیں، اے نبی بالکل برابر ہے ان کے لیے، آپ ان کو انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، آپ کتنا ہی انذار فرمائیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی یہ زد میں آ چکے ہیں جس کے مطابق جب کوئی شخص کفر پر گمراہی پر اڑ جائے تو اللہ اس کے دل پر پھر مہر کر دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم. یہ اب اس مرحلے کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی ہے، ان کے آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ تین آیات سورۃ العصر کی جو جامع ترین آیات میں سے شمار کی جا سکتی ہے قرآن مجید کے، جامع ترین سورت، فلسفہ قرآن کے اعتبار سے جامع ترین سورت سورت فاتحہ ہے، ہدایت قرآن کے اعتبار سے، ہدایت کے منازل، ہدایت کے مدارج اور نجات کے لوازم کے بیان کے اعتبار سے جامع ترین سورۃ العصر ہے. وہ 7 آیات پر ہے اور یہ 3 آیات پر مشتمل ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر طویل سورتوں میں جہاں ایسے مجموعے آتے ہیں آیات کے کہ جو کسی خاص مضمون پہ ذروۂ سنام کی حیثیت رکھتے ہو، تو وہاں 7 کا عدد آپ کو ملے گا، یا پھر یہ کہ 3 کا عدد ملے گا. تو یہ تین آیات سورہ آل عمران اور سورۃ الانفال کی ایسی ہیں کہ جن کا ہمارے حالات سے خصوصی تعلق ہے. اس وقت اگر ہمارا ارادہ ہو کہ کلام الہی میں ہم تلاش کریں کہ فیہ ذکروکم، ہمارا اس ملت اسلامیہ پاکستان کا قرآن مجید میں کہاں کہاں ذکر ہے، تو میں نہیں کہہ سکتا، اور مقامات پر بھی اشارات ملیں گے، لیکن میری توجہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ان مقامات پر مرتکز ہوئی ہے. ان مقامات کو میں نے اس سے پہلے بھی یہاں بیان کیا ہے. یہ جو سورہ آل عمران کی 3 آیات ہیں، اس میں تو میرے نزدیک جامع ترین پروگرام ہے. کوئی انسان، میں، آپ، کسے باشد، اگر دل میں پہلے ارادہ کر لیں مصمم کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے کہ جو راستہ قرآن مجھے بتاتا ہے، تو میرے یہ لایا عمل کیا ہے؟ جیسے سورۃ العصر میں 4 چیزیں آئیں، ایمان، عمل صالح، تواصب التواصب الصبر، یہاں پر 3 آیات میں 3 نکاتی پروگرام ہے جو دیا گیا ہے. اسی سے میں نے اس نشست کا آغاز کیا تھا کہ پہلا کام کیا کرنا ہے، یہ خالص انفرادی ہے، ہر فرد کو کرنا ہوگا. اس میں اجتماعیت کچھ سہولت تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن فیصلہ کن چیز انسان کا اپنا عمل، اپنی محنت، اپنا ارادہ، اپنی نیت، اپنی جد و جہد، اپنی سعی ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. انتہائی تاکیدی مقام ہے یہ. بارہا چونکہ یہ خطبہ نکاح میں بھی آیا ہے مبارکہ شامل ہے، حضور اس کو بھی پڑھا کرتے تھے نکاح کے خطبے میں، تو بارہا یہاں اس آیت کا میں نے بیان کیا ہے. جب بھی خطبہ ہوتا ہے نکاح کا تو اس میں یہ آیت سر فہرست آتی ہے، اور اس میں بیان کر چکا ہوں بارہا کہ اس سے زیادہ تاکید کا کوئی امکان نہیں ہے. حق کا تو کہتے ہیں، اور اس میں واقعتاً بجا طور پر صحابہ کرام لرز گئے تھے کہ اتنا بڑا مطالبہ، اللہ کا حق ادا کرنا. یہ حق کا لفظ قرآن مجید میں اللہ کے حق کا 3 جگہ پر ذکر آتا ہے. ایک، جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، یہ تو گویا کہ عملی اعتبار سے ایک مثبت آگے بڑھنا، دین کی جد و جہد، دین کی کوشش، دین کو پھیلانا اور دین کو غالب کرنا، اس کے لیے جہاد کرو اتنا جتنا کہ اللہ کے لیے جہاد کا حق ہے. ایک یہ آیا ہے کہ تقو اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی، یہ اپنی انفرادی زندگی میں ہوگا، کوئی تمہاری حرکت اللہ کے حکم کے منافی نہ ہو، کوئی تم کسی مقام پر بھی اللہ کا حکم نہ توڑو، تمہارے اعضاء و جوارے سے کوئی حرکت سرزد نہ ہو کہ جو اللہ کے حکم کے، اللہ کی منشا کے منافی ہو، تب کہیں جا کر حق کا تقاتہ ہی جو ہے اس کا حق ادا ہو سکے گا. اور تیسرا جو آیا ہے قرآن مجید میں دو مقام پر، وہ نفی کے انداز میں آیا، اس کا حکم نہیں دیا گیا. وہ اصل میں ایک ایسی شے ہے کہ واقعتاً وہ تو ہر اعتبار سے تکلیف مالا یتاق ہو جاتی. دو جگہ فرمایا گیا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ قدر نہ کر سکے اللہ کی جیسا کہ اس کے قدر کا حق تھا، یہ وہ چیز ہے جو ممکن نہیں ہے. اسی لیے صرف ایک منفی انداز میں، نفی کے انداز میں ذکر کیا گیا، دو مقامات پر، ایک پر بھی نہیں. ما قدر اللہ حق کا قدر، یہ واقعہ ایک نہیں کر سکتا. یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، ما عرفنا کا حق کا معرفتک و ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری معرفت کا حق تھا، اور ہم تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم کہیں گے کہ یہ تواضع کے کلمات ہیں. پھر یہ کہ وہ جس سطح پر، جس مقام اور منزل پر فائز ہو کر یہ الفاظ کہتے تھے، ہم اس مقام اور منزل کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، تو ان الفاظ کا مفہوم کیا معین کریں گے؟ اس لیے اس کو تو ذرا اس وقت خارج از بحث کر دیجئے. لیکن یہ بات تو عقلی اور منطقی طور پر ثابت ہے کہ ہم اپنے اس محدود قوت متخیلہ اور قوت متفکرہ جو بھی ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکتے. واقعہ یہ کہ نہیں کر سکتے. اولاً یہ کہ ذات باری تعالیٰ تو ویسے ہی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط پڑھتے ہوئے خاص طور پر تکرار ملتی ہے. انہوں نے بہت زور دیا اس پر کہ لوگوں، اللہ کی ذات کے بارے میں کھود کرید میں ہرگز مت پڑھو. اس سے حضور نے بھی منع فرمایا. اور یہ کہ ہمارے تمام اکابر جو ہے اسلاف بنا کرتے رہے، اس لیے کہ انسان کے لیے عقلی طور پر ہر شخص کو اپنے ذہن کی لمیٹیشنز کو جاننا چاہیے کہ کہاں تک میں جا سکتا ہوں، کہاں سے آگے جانا ممکن نہیں، وہاں پہ جا کے رک جانا چاہیے، ورنہ آگے شیطنت ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، فلاں چیز کس نے بنائی، فلاں نے، فلاں کس نے بنائی، اللہ نے، اب اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اس کے بعد فرمایا کہ تم فوراً تھوک دیا کرو اور فوراً لاہور پڑا کرو، یہ شیطان ہے جو تمہیں وہاں لے کے جا رہا ہے، کہیں آ کر تو رکنا پڑے گا. تو ذات باری تعالیٰ جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آئے ہیں کہ العجز عن درک ذات ادراک، اللہ کی ذات کے تصور سے یا ادراک سے عاجز ہو جانا ہی اس کا ادراک ہے. کہ معلوم شد کے ہیت معلوم نہ شد، ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، یہی سب سے بڑا اعتراف ہے اور یہی سب سے بڑا ادراک ہے. العجز عن درک ذات ادراک. اور حضرت علی نے فرمایا والبحث عن کنہ ذات اشراک، اللہ کی کنہ اور اس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں کھوج کرید کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. کہیں نہ کہیں تمہارے ذہن نے کوئی چیز تراش لینی ہے. می تراشت فکر ماں ہردم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر. کوئی نہ کوئی تمہارا جو تصور ہے وہ کوئی حیولہ تشکیل دے لے گا، اس کی کوئی نہ کوئی نقشہ گری اپنے ذہن میں کر لے گا، تم اسے سمجھو گے کہ وہ اللہ ہے حالانکہ وہ اللہ نہیں ہے، تم نے ایک اور اللہ بنا کر اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ تم نے شرک کیا ہے. والبحث عن کنہ ذات اشراک. اب رہ گئی اللہ کی صفات. ہمارا کل جو معاملہ ہے معرفت خداوندی کا، یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے. اب صفات کے ضمن میں بھی بارہا میں نے یہ مضامین عرض کیے ہیں، آج پھر آ گئی یہ بات تو دوہرا رہا ہوں. صفات کے بارے میں بھی دو چیزیں ہیں، ہم اس کی جو کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا، وہ عقلی طور پر ثابت ہے کہ ہم نہیں جان سکتے. اللہ کی صفات لا محدود، غیر متناہی. ایک متناہی ذہن کیسے اس کا تصور کرے گا؟ ہمارے پاس تو لے دے کے ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارے ذہن میں کچھ چیزوں کا تصور ہے کہ وہ اعلی اقدار ہے، قدرت یہ ایک اعلی قدر ہے، ہائر ویلیو ہے. لائف، لیونگ میٹر از سپیریئر ٹو ڈیڈ میٹر، یہ جو بھی ہے جمادات ان سے اعلیٰ تر لیول کے اوپر ہے نباتات، نباتات سے پھر حیوانات، حیوانات سے پھر انسان، یہ مختلف جو اس کے لیولز ہیں. تو جس خیر کا تم تصور کرو گے، جس اعلیٰ قدر کا تم تصور کرو گے، وہ بتمام و کمال اللہ کی ذات میں موجود ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے، اور اس کی صفات جس کے لیے کہ ایک لفظ ہمارے پاس آتا ہے پناہ گاہ ہے، وہ کل ہے. ہوا بکل شیئن علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہم اس کے علم کو کہاں ناپیں گے؟ سنار کی جو چھوٹی سی وہ ترازو ہوتی ہے جس میں وہ ماشے اور تولے ناپتا تولتا ہے، کیا ان میں ٹنوں سریا اور ٹنوں لوہا جو ہے وہ تولا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی کوئی تولے ماشے اور ٹنوں کے اندر بھی کوئی نسبت ہے؟ ہمارے ذہن کی محدودیت اور اللہ کی صفات کی لامحدودیت کے اندر تو کوئی نسبت سرے سے ہے ہی نہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ آیا، ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر کر سکنا. اب قدر کا لفظ جب آتا ہے انگریزی میں بھی ویلیو اور اس کے ساتھ ورب بنتا ہے ٹو ایویلیویٹ، ویلیو کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. آپ نے کسی شے کے بارے میں اندازہ کیا یہ کتنی قیمتی ہے، کسی ہیرے کے بارے میں جوہری اندازہ کرتا ہے کہ کتنا قیمتی ہے. عام آدمی تو شاید فرق بھی نہ سمجھ سکے کہ ایک کانچ کے ٹکڑے میں اور ہیرے میں کیا فرق ہے. تو اللہ کا قدر، اللہ کی اس یعنی تعین کر سکنا اس کی صفات کمال کا، کسی انسان کے بس میں. البتہ جہاں عملی اعتبار سے آیا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز مت مرنا، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. اب مرنا، اس کا وقت کا تعین کرنا ہم میں سے کسی کے اختیار میں نہیں، کب موت آ جائے گی کسی کے علم میں نہیں، کسی کے پاس ضمانت نہیں ہے کہ اتنا وقت ابھی میرے پاس ہے یا اتنے دن میرے پاس ہیں. صبح کو لوگ نکلتے ہیں گھروں سے ہنستے بولتے، ہمارے وہ دونوں نوجوان بھی صبح 4 بجے نکلے تھے ہنستے کھیلتے، اور اگلی رات ہی کو پورے 24 گھنٹے گزرنے سے قبل ان کی لاشیں آ گئی تھی. تو ہوتا ہے صبح نکلے اور شام کو لاشیں آ گئی، کچلی ہوئی، مسلی ہوئی. اب جو راول پنڈی میں حادثہ ہوا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ واقعتا تقریب کاری کا جو دائرہ ہے اب وہ پنجاب تک، تقریب کاروں نے اس کے دائرے کو پنجاب تک وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور میرا جو گمان تھا اس کی کچھ تھوڑی بہت تائید اور تصدیق ہوئی ہے اس سے کہ یہ وہی ایجنٹس ہیں کہ جو پاکستان میں ایک عمومی ہراس کی کیفیت پیدا کر کے، ایک خوف کی کیفیت پیدا کر کے، اور یہاں جو ہے ڈیسٹیبلائزیشن، تزلزل پیدا کرنا چاہتے ہیں حالات کے اندر. ایک چیز جو ہے اس کے اندر کوئی دباؤ نہ رہے اور ایک بدمنی پیدا ہو جائے، افراتفری ہو، ابتری ہو، اور اس سے پھر وہ اپنے کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے. اب یہ چیزیں تو وہ ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کی پوری طریقے سے جو ہے نقاب کشائی کرے، ان کو پورے طور سے لوگوں کے سامنے لائے. اس میں ہمیں شکوا یہ ہے کہ اب تک حکومت کا اس معاملے میں جو ریکارڈ ہے وہ بہت مایوس کن رہا ہے، اور کوئی مصلحتیں ایسی ہیں کہ جو اس لیول پر آ کر ہائیسٹ لیول پر کہیں وہ بروئے کار آتی ہیں، اور جتنے یہ حادثے ہوئے ہیں ان کے اصل مجرموں کو کبھی بھی سامنے نہیں لایا گیا. کوئی بین الاقوامی مصلحتیں ہیں یا اندرونی اور داخلی مصلحتیں ہیں، یہ بھی ظاہر بات ہے وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو معاملات کے اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں، جن کے ہاتھ میں کے زمام کار ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ جس طریقے سے وہاں ہوا ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو صبح نکلے ہوں گے آرام سے اور گھر والے منتظر ہوں گے کہ اب وہ آنے والے ہیں. کوئی بےچارہ سودا لینے کے لیے اس وقت بازار آ گیا ہوگا، اور کچھ گھر کہہ کے آیا ہوگا کہ میں ابھی آتا ہوں. اب ان کا جو حال ہوا ہے اس وقت آپ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ کچھ ہی دن پہلے لاہور میں یہ حادثہ ہو چکا، تقریباً وہی تعداد بنی ہے، 12 افراد، یہاں کا جو ہے 9 کا معاملہ ہوا ہے. وہاں شاید تعداد بڑھ جائے، کیونکہ ایک دم اگر 12 ہے تو شاید کچھ اور بھی جو زخمی ہے اگر ان میں سے کچھ اور جو ہے جاں بحق ہو جائے تعداد بڑھ جائے گی. تو یہ صورت ہے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں، کسی کے پاس ضمانت نہیں. لہذا اگر کوئی شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، تو اب ایک ہی منطقی طور پر ایک ہی ممکن صورت ہے کہ وہ یہ طے کر لے کہ کوئی لمحہ معصیت میں بسر نہیں ہوگا، اور کوئی راستہ تو مجھے کوئی بتا دے منطقی طور پر، سوائے اس کی کوئی شکل نہیں. آپ نے طے کر لیا ہو کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، تو اس کی ایک ہی عملی شکل ممکن ہے کہ کوئی لمحہ بھی معصیت میں بسر نہ ہو، اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس لمحے موت نہیں آ جائے گی. یہ ہے پہلا پروگرام. جب اس دین کی بات جب بھی شروع ہوگی یہاں سے شروع ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. تو یہ تقوی کا اختیار کرنا جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی کیفیت، یہ پہلا قدم ہے جو ہر فرد کو اپنے طور پر اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور اس کڑوی گولی کو حلق سے اتارنا ہے، اس کٹھن جو منزل ہے اسے سر کرنا ہے. اس کے بعد اب دوسرا قدم کیا ہے، اینٹیں پک جائیں اب ان کو جوڑا جائے گا. جوڑنے کے لیے، فصیل بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے، پہلے تو یہ کہ اینٹیں آپ چنتے ہیں بہترین اینٹ ہو، پختہ ہو، تقوی اور اسلام ان دونوں کی منزلوں سے گزرے ہوئے لوگ ہو، اب وہ جڑے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ مل جل کر، یا پوری کی پوری رسی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور تفرقے میں مت پڑو. اب یہ ہے دوسری چیز، کہ اعتصام بحبل اللہ اور تفرقے سے بچنا. یہ در حقیقت دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، ایک مثبت حکم ہے اور ایک منفی، ایک نہیں ہے، ایک چیز سے روکا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت تصویر کے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اللہ کی رسی سے مل جل کر جمع ہو کر، یا پوری رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ، اس کا حاصل یہی ہے کہ تمہارے اندر وحدت ملی ہو، وحدت فکر ہو، وحدت مقصد ہو، جذبات کی ہم آہنگی ہو، تمہارے سامنے نصب العین ایک ہو، یہ چیز تمہیں مل جل کر ایک بنیاد محسوس بنا دے. اور ولا تفرقو، اور تفرقے میں مت پڑو. یہ ہے دوسرا پروگرام، کہ اگر اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے تو جو یہ سہ نکاتی پروگرام ہے، گویا کہ وہ پہلی قدم پہ پہلی منزل میں اگر کسی درجے میں انسان نے کامیابی حاصل بھی کر لی ہو، تو پھر وہ ایک خانقاہی نظام کی شکل کو اختیار کر لے گا. جو رخ اسلام دینا چاہتا ہے اس پورے پروسیس کو اور اس پروگرام کو جس رخ پر بڑھانا چاہتا ہے، وہ اس کی طرف اس کی پیش قدمی نہیں ہو پائے گی. اس کے لیے ضروری ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس کے بعد جو الفاظ ہیں یہ ہیں در حقیقت کے، جن کے بارے میں خاص طور پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہ اس وقت کے جو ہمارے حالات ہیں، کہ جس طریقے سے وحدت ملی کا شرادہ بکھرا ہے، جس طرح پاکستان میں ایک قوم نہیں رہ گئی بلکہ قومیتوں کا چرچا ہے، جہاں بات ہوگی قومیتوں کا چرچا ہوگا، اور یہ چلا آ رہا ہے، اب اس کے اندر اضافے ہو رہے ہیں کہیں پانچویں کہیں چھٹی قومیتوں کا، اور یہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہے جو جاری رہے گا، اگر اس میں کوئی فوری اور اہم اور بنیادی اور فیصلہ کن تبدیلی نہ آئے. ورنہ تو یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے جو شروع ہو چکا ہے، ڈس انٹیگریشن کا پروسیس ہے، اس پروسیس کو پھر آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بہت ہی فوری اور فیصلہ کن، نتیجہ خیز اقدام کی ضرورت ہے. یہ جو صورتحال ہے، واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو ذرا اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جبکہ تم دشمن ہو گئے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، موافقت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تو آگ کے گڑھے کے عین کنارے تک جا پہنچے تھے، اللہ نے وہاں سے تمہیں بچایا ہے. آج ہماری کیفیت جو ہے ملت اسلامیہ پاکستان کی، بالکل وہ ہے کہ جیسے تباہی کے گڑھے کے آخری کنارے تک ہم پہنچ چکے ہیں. اس وقت جو صورتحال سندھ کی ہے، میں نے یہ اجتماع اتنا بڑا اس لیے منعقد کروایا، سندھ سے لوگوں کو بلوایا، لوگوں کو ایک موقع دیا، انہیں بھی موقع دیا، کیا ہو بھائی پنجاب میں جو تمہارے شکوے ہیں، گلے ہیں، شکایتیں ہیں، پنجاب سے تمہیں نفرت ہو گئی ہے، اہل پنجاب سے تمہارے دل میں اب بغض اور کدورت پیدا ہو گئی، ہاؤ کھل کر بات کرو، موقع دے رہے ہیں، اور غیر پنجاب کے مرکز میں لاہور میں وہ موقع آپ نے فراہم کیا، اور یہ کہ لوگ آئے. چار جو قدیم سندھی، اور وہ لوگ ہمارے ہاں آنے والا، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ ہمارے پلیٹ فارم پر، انجمن خدام القرآن کے پلیٹ فارم پر آنے والا کوئی شخص ملحد نہیں ہو سکتا. کوئی شخص، وہ جب میں نے پچھلے سال استحکام پاکستان پہ جو کھلی دعوت دی تھی، اس میں تو آ گئے تھے لوگ، کھلے کھلے کمیونسٹ بھی آ گئے تھے، لیکن یہاں جن کو ہم نے خاص طور پہ سندھ سے بلایا ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ خرچ بھی لگتا ہے، کچھ ان کی بھی محنت ہے، کچھ ہمیں بھی اس میں کچھ تردد کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے جنہیں بلایا ہے، میں جو بات نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ چاروں افراد جو آئے ہیں نہایت گہرے مذہبی مزاج کے لوگ تھے۔ یہ ہے اصل میں جو سب سے بڑا، جو سرخ بتی جو ہے سب سے بڑی اور سب سے بڑا خطرے کا نشان ہے، وہ یہ ہے کہ قیاس کنز گلستان من بہار مرا، کہ آپ اپنے گلستان سے ذرا اندازہ کیجئے اپنی بہار کا، کہ ابھی یہ کمیونسٹوں کی بات نہیں ہے، ابھی نیشنلسٹوں کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ جو کوئی سرکاری سطح پر ہوتا ہے اس کا آپ نے شاید بعض اخبارات میں آج ایک نقشہ دیکھ لیا ہوگا کہ سندھ کے کچھ صحافی آئے ہیں اور وہ سرکاری محکمہ اطلاعات کے اہتمام کے تحت آئے ہیں، ظاہر بات ہے اس میں ایک سلیکشن ہوتا ہے، چنے جاتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب آئے ہیں وہ آ کے یہاں خبریں سنا رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، سب اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور کوئی وہاں پہ علیحدگی پسندی کی تحریک نہیں ہے۔ تو یہ بھی در حقیقت وہی کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری۔ حکمرانوں کا یہ ہوتا ہے کہ سب اچھا کہے اور لوگوں کو باور کرا دے کہ سب اچھا ہے، اچانک پھر جب قیامت ٹوٹتی ہے تو ہوش میں آتے ہیں لوگ اور چونکتے ہیں کہ ہم کہاں تھے، کس خواب خرگوش میں تھے، ہمیں اندازہ نہیں ہوا، ہمارے ناک تلے سے یہ طوفان اٹھ رہا تھا اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اور اس لیے بڑے بڑے حوادث ہماری تاریخ کے اندر ہیں، مشرقی پاکستان کے سانحے سے ہم گزر چکے ہیں، اتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن تاریخ بین ہی اسی رخ پر جا رہی ہے۔ آج آپ نے پڑھا ہوگا، شاید کچھ لوگ خوش ہوئے ہوں کہ مقدمہ بغاوت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، ممتاز بھٹو ہو، حفیظ پیرزادہ ہو، مقدمہ بغاوت کی کارروائی۔ میرا ایک دم ماتھا ٹھنکا کہ یہ سیکنڈ اگر تلا ہے جو اس ملک کے اندر اب شروع ہو رہا ہے۔ وہاں بھی ایک مقدمہ بنا تھا، بڑے زور شور کے ساتھ، آن بان کے ساتھ، فوجی حکمران نے اس وقت یہ سمجھتے ہوئے کہ بس ساری قوت ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اگر تلا کے جب مقدمہ چلا ہے تو وہ لوگ تو وہ تو عوامی ہیرو بن رہے تھے، وہ اسٹیٹمنٹس دے کر ایسے ایسے بیانات دے رہے تھے کہ انہیں تو ایک موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنے ان کیفیات و جذبات کا اظہار کریں، اور یہ کہ اس سے عوام کے اندر جو ہے ایک جذبہ جو ہے وہ جذبہ کہہ لیجئے یا زہر کہہ لیجئے گھلتا چلا جائے اور اس کے اثرات جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو کیا ہوا پھر اس کے بعد، نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو بالکل انہیں حالات، اسی روح کے اوپر حالات جا رہے ہیں کہ وہی کیفیت ہے کہ اب ان لوگوں کے بیانات آئیں، مقدمہ ہے، کھلی عدالت کا مقدمہ ہوگا، باتیں ان کی سامنے آئیں گی، جو باتیں اب وہ کہیں گے آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر انہوں نے وہ باتیں پبلک پلیٹ فارم پر کہی ہیں کہ جن کے بنا پر آپ مقدمہ بنا رہے ہیں بغاوت کا، کیا وہ عدالت میں کھڑے ہو کر وہی باتیں اور دھڑلے سے اور ڈنکے کی چوٹ نہیں کہیں گے؟ وہ کہیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ گویا کہ اگر اب تک ان کے ہیرو بننے میں کوئی کسر ہے، سندھی نیشنلزم کے ہیرو بننے میں اگر کوئی کسر ہے تو وہ ہیرو بن جائیں گے۔ سیدھے راستے کی طرف نہیں جانا، سیدھا راستہ یہ کہ اب بھی وہاں کے مسلمانوں کی عظیم اکثریت پاکستان کے حق میں ہے، لیکن یہ کہ آپ اس پولیٹیکل پروسیس کو بروئے کار تو آنے دیں، اس کے اوپر قدغنیں ہوں گی، اس پر پابندیاں ہوں گی، اس میں اپنے چوائسز ہوں گے، یہ نہ آئے یہ آ جائے، اس کو ہٹانے کے لیے آپ لاکھ ہتھکنڈے اختیار کریں گے کہ فلاں قوت جو ہے وہ میدان سے کسی طریقے سے باہر رکھی جا سکے۔ گویا کہ آپ کا وہ جو پروسیس ہے سیاسی پروسیس، اسے انچیکڈ انکنٹرولڈ آپ آگے نہیں آنے دیں گے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ وہ جو اصل بسکی گانٹ ہے وہ زہر گھولتی رہے گی اندر، اور آپ کے اوپر کے جو بھی کوششیں ہوتی ہیں، کہیں پر قوت کا استعمال، کہیں پر تشدد کا استعمال، کہیں اب مقدمہ بغاوت جو بن گیا ہے اب اس کا جو بھی معاملہ ہوگا، تو یہ صورتحال در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ رکھتی ہے ہر فرد کے لیے۔ یہ ملک صرف کسی ایک شخص کا نہیں ہے، کسی ایک حاکم کا نہیں ہے، یہ ملک صرف فوج کا نہیں ہے، یہ ملک چند جرنیلوں کا نہیں ہے، اس ملک کے اندر بسنے والے ہر شخص کا معاملہ ہے اس کے ساتھ منسلک، وہ اس کا شہری ہے، اس کی عزت و آبرو، اس کا مستقبل، اس کی اولاد کا مستقبل، جو بھی کچھ ہے وہ اس سرزمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے خالص مادی سطح کی بات کی ہے، اس سے اوپر کی بات ہے کہ اس کے ساتھ تو ہماری نمعلوم کتنی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر، جو اس زمانے میں جبکہ ہمارا طالب علمی کا دور تھا، اور نعیم صاحب کا بھی اس وقت کا دور جو ہے وہ جوانی کا دور تھا، تو بڑے پیارے انداز کا ایک شعر کہا تھا کہ اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ اس ملک کو کن امیدوں کے ساتھ لیا گیا، کتنی بڑی قربانیوں کے ساتھ، ہندوستان میں جو مسلمان رہ گیا تھا اس نے اپنی قربانی دی ہے، اپنی کوسٹ پر یہ ملک بنوایا ہے، اور اس ملک کے بنوانے میں اس کا حصہ فیصلہ کن طریقے پر ناقابل تردید یہ حقیقت ہے کہ ان کا حصہ زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو یہاں پر آباد ہیں۔ یہاں تو آخری وقت یونینسٹ گورنمنٹ تھی، یہاں تو مسلم لیگ کی حکومت نہیں بن سکی. فرنٹیئر میں آخری وقت تک کانگریس کی حکومت تھی, یونینسٹ بھی نہیں, کانگریس کی حکومت تھی. لے دے کے اس خطے میں اگر کہیں مسلم لیگ کی حکومت تھی تو وہ سندھ کا خطہ تھا, اور آج وہی سب سے بڑا باغی بن چکا ہے. ہمارے ہاں اس میں جو حضرات آئے ہیں اب چاچر صاحب جمعیت علماء اسلام سندھ کے اہم کارکن, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عبد الوہاب چاچر, ان کی سادگی اس سے انتہائی میں متاثر ہوا. جیسے کہ قومی ورکرز ہوتے ہیں, جیسے کہ واقعتاً عوامی جو ورکرز ہوتے ہیں ان کا رنگ ہوتا ہے, وہ میں نے ان میں دیکھا. لیکن یہ کہ اب جو زہر جس درجے میں گھل چکا ہے, انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی. اور میں نے صرف اس لیے, میں نے تو موقع ہی فراہم اس لیے کیا تھا کہ آپ سنیں کہ کیا ہے ان کے ذہنوں میں. انہوں نے پہلی بات یہاں سے شروع کی کہ غداری کی گئی پاکستان کی, جو اصل قرارداد تھی 1941 کی, اس میں مملکتوں کا لفظ تھا, اس کو بعد میں ترمیم کر کے, حالانکہ اس کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا, ووٹ ملے تو اس کی بنیاد پر ملے. مسلم لیگ کو اگر ووٹ دیے گئے تو اس قرارداد کی بنیاد پر دیے گئے, لیکن وہ ووٹ لینے کے بعد غداری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ پہلی غداری یہ ہوئی کہ اس کے اندر سے آپ نے وہ جمع کا صیغہ نکال کر مملکت قرض کر دیا. یہ بات ایک حد تک صحیح ہے کہ ترمیم ہوئی ہے اس ریزولوشن کے اندر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جس کے اوپر کوئی اور فکر اور کوئی اور جذبہ بالکل سوار ہو چکا ہو کہ وہ حقائق کو بالکل رد کرنے پر مجبور ہو جائے اور اس کا ادھار کھا کر بیٹھ جائے, وہ بات دوسری ہے. ورنہ کسی نہیں معلوم کہ یہ اصل میں مشرقی اور مغربی پاکستان کا معاملہ تھا کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ان دی نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ آف انڈیا, کہ یہ دو اصل میں مملکتوں کا تصور تھا کہ مشرق کے اندر بھی, کیونکہ وہاں ایک علاقہ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی فیصلہ کن اکثریت ہے, اور مغرب کے اندر ایک علاقہ ہے, شمال مغرب میں ایک علاقہ ہے جس میں مسلمانوں کی فیصلہ کن اکثریت ہے. تو واقعتاً جو اولین قرارداد ہے اوریجنل, اس میں اسٹیٹس کا لفظ تھا, لیکن وہ اسٹیٹس کا لفظ تھا اس اعتبار سے, اور اس کو بھی جب ترمیم کیا گیا تو اب یہ تاریخ کے اوپر یہ ریکارڈ موجود ہے کہ کیا کسی سندھی رہنما نے اس کی اس وقت مخالفت کی, اور اس کو پیش کرنے والے کون تھے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جذبات کے اندر آ کر, ہم جذباتی قوم ہیں, واقعتاً یہ غلطی ہوئی تھی اس وقت, اور اوریجنل جو ریزولوشن تھا وہی صحیح تھا, مشرقی اور مغربی پاکستان کو ایک ملک بنا دینا یہ در حقیقت واقعیت پسندی کے خلاف تھا. اتنے ایک دوسرے سے فاصلے پر, 1000 میل کا فاصلہ, درمیان میں ٹیریٹری جو ہے ہاسٹائل ٹیریٹری, اگر سمندر ہوتا تو بات اور تھی, لیکن یہاں سمندر تو نہیں تھا, انڈونیشیا کی جزیرے ہیں بے شمار, درمیان میں سمندر حائل ہے, کوئی دشمن ملک درمیان میں نہیں ہے. تو ایک ملک بنا دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک نیک جذبات, اور یہ نیک جذبات بھی سب سے زیادہ سوار ہوئے تھے بنگالی بھائیوں پر, کہ انہوں نے مجبور کیا قائد اعظم کو کہ اس قرارداد کے اندر وہ ترمیم کریں, ورنہ قائد اعظم کا یہ تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے کہ یہ ان کے مجبور کرنے پر اور ان کے جذبے کے پیش نظر. اور ایک ظاہر بات ہے کہ قائد کو اپنے ساتھیوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. اجتماعیت کے میدان میں جو شخص ذرا بھی قدم رکھتا ہو اسے پتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے جذبات کی قدر کرنا یہ لازم ہے کسی بھی شخص کے لیے جو کسی اجتماعی کام کا بیڑا اٹھا لے. اس اعتبار سے وہ ترمیم کی گئی. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, اور میں حیران ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں, بربرا کہتے ہیں, یہ صرف ایک عبد الوہاب چاچر کی بات نہیں ہے, یہ پورے سندھ کے اندر جو ذہن ہے سندھی نیشنلزم کا وہ اس کو لے کر کھڑا ہوا ہے کہ یہ تو سٹیٹس تھیں اصل میں, اور سٹیٹس ہونی چاہیے. گویا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان, یہ جو مغربی پاکستان یا بچا کچا پاکستان ہے, اس کے اندر بھی سٹیٹس ہونی چاہیے اگر اس اوریجنل قرارداد کو سامنے رکھا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حد درجے ایک حقائق سے انکار اور روگردانی. لیکن یہ کہ سوچنے کی بات یہ کہ یہ کون لوگ ہیں, کہیں باہر سے امپورٹڈ نہیں ہے, کوئی ملحد نہیں ہے, کوئی دہریہ نہیں ہے, مسلمان ہے, عالم دین ہے, ایک دینی مدرسہ چلا رہا ہے, اس کا معتمم ہے, اور وہ ان کے مقالے کو جو انہوں نے پڑھا, میں چھاپوں گا اس مقالے کو, اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حقائق سامنے آئے, لوگوں کے ذہن کے سامنے کھلے. اور پھر یہ کہ علا وجل بصیرت آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص کیا بات غلط کہہ رہا ہے اور کیا بات صحیح کہہ رہا ہے. لیکن یہ کہ صرف پردے ڈال دینا, کچھ صحافیوں کو لے کر وہاں سے منتخب کر کے اپنے چوائس کے تحت لا کر یہ کہلوا دینا کہ یہاں کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ میں نے جب یہ تجویز پیش کی تھی کہ غیر سرکاری سطح پر ایکسچینج ہونا چاہیے, کہ وفود جائیں, تبادلہ وفود, یہاں سے لوگ جائیں وہاں کے لوگوں سے ملیں, وہاں کے لوگ آئیں یہاں کے لوگوں سے ملیں. اور اس پر ڈان نے ایک پورا اداریہ لکھ دیا تھا, یہ سین ایڈوائس جو میں نے تازہ میثاق کے اندر شائع کر دیا ہے اردو ترجمے کے ساتھ, اس لیے کہ میثاق کے پڑھنے والوں میں بہت سے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے, تو انگریزی کا وہ اصل متن اور اس کے ساتھ جو ہے اردو ترجمہ اس کا ہم نے شائع کیا تاکہ یہ بات سامنے آئے کہ یہ غیر سرکاری سطح پر اگر تبادلہ وفود ہوگا تب کچھ فائدے ہوں گے. سرکار کا انداز ہمیشہ یہی ہوتا ہے, حکومت کا اپنا ایک مزاج ہے. جو بھی اوپر ٹاپ پر کوئی ایک شخص اگر ہو فرض کیجئے تو اس کے گرد ارد گرد ایک حصار بن جاتا ہے کچھ چاپلوس قسم کے لوگوں کا جو اسے بتاتے رہتے سب اچھا ہے. مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی اسی موقع پر چونکہ آئے ہوئے تھے صلاح الدین صاحب, انہوں نے کہا کہ میں نے ضیاء صاحب سے کہا, ان کی روایت یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ براہ راست ان سے یہ بات کہی ہے کہ آپ کبھی ذرا ٹرین سے بھی سفر کیا کریں, یا آپ ہوائی جہازوں میں اور ہیلی کاپٹروں میں ادھر سے ادھر, وہاں سے تو سب ٹھیک نظر آئے گا, لیکن یہ کہ آپ ذرا اسٹیشن کبھی ریل گاڑیوں سے گزریں گے تو آپ کو اسٹیشن کے آس پاس ریلوے لائن کے ادھر ادھر کوئی منظر نظر آئیں گے, کیسے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, کس قسم کا لوگوں کا جو ہے احساس ہے, کیا لوگوں کی فکر ہے, کیا جذبات ہیں, کیا کیفیات ہیں اس ملک کی, کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ جو ہے شاید اس ملک کے بارے میں کچھ بہتر اندازہ ہو سکے اگر آپ ریل سے بھی سفر کیا کریں جیسے ہمارے پہلے سابق حکمران ہیں وہ ریلوں سے سفر کرتے تھے. یہ جو فضا ہی میں ہر وقت اڑ کر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چلے جانا ہے اس سے ملک کا بالکل ہی کوئی اندازہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں یعنی زیادہ اور آئسولیشن جو ہے اور دور ہو جانا جو ہے اپنے ملک سے اپنے عوام سے یہ اس کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. بہرحال یہ بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہے کہ وہاں وہ ذہن پختہ ہو چکا ہے. چار افراد جو ہمارے آئے ہیں پرانے سندھی, چاروں کے چاروں بڑے گہرے دینی مزاج کے حامل. موسیٰ بھٹو تو ایک نوجوان ہے, بہرحال نوجوان اس طرح کا نوجوان تو نہیں ہے, ہمارے مقابلے میں نوجوان ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا کام کر رہا ہے. جی ایم سید پر جس قدر برملا تنقید, کھلم کھلا تنقید, اس کے نظریات کا پردہ چاک کرنے کا کام جتنا اس ایک شخص نے کیا ہے مجھے کوئی اور نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بڑے سے بڑا ادارہ بھی وہاں کر رہا ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ شخص کتنا رسک لے رہا ہے, کیسی کتنی بڑی طاقت ہے اس وقت ملک کے اندر کم سے کم سندھ کی حد تک, کہ جو اس وقت جی ایم سید کو اپنا ایک طرح کا مرشد اور اپنا رہنما اور اپنی ایک امنگوں کے لیے ایک سمبل اور ایک علامت کا سمجھتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کی ذات کے اوپر بربلا وہ بات کرتا تو یہ بہت بڑا خطرہ. وہ بھی آئے, انہوں نے بھی کچھ توجہ دلائی کہ واقعی ناانصافیاں ہوئی ہیں, واقعی ظلم ہوا ہے, اعداد و شمار کو آپ کہاں لے جائیں گے. ہمارے ہاں اس معاملے میں جو بھی اس ملک کے دانشوروں میں اور صحافیوں میں اب زیادہ نمایاں آدمی ہے جو ضیاء صاحب کے خاصے قریب ہیں, بہت کچھ ان کے نظریات کے ہم نوا بھی ہیں, تکبیر کا تازہ پرچہ آیا ہے اس میں انہوں نے بہت سی ان کے سامنے تجاویز بھی رکھی ہیں کہ یہ کرو اور یہ پابندیاں لگا دو اور فلاں قسم کی تنظیموں پر پابندیاں لگا دو. اور آپ کو معلوم ہے کہ غالباً جو بھی اس ملک کے اندر جو جرائد و اخبارات کے پڑھنے والے ہیں ان کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی سے انہیں اتنی ہی دشمنی ہے جتنی کہ ضیاء صاحب کو ہے. یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو بھی بودھ کہہ لیں, قد کہہ لیں, دشمنی کہہ لیں, وہ جتنی کچھ ضیاء صاحب کو ہے اتنی ہی صلاح الدین صاحب کو بھی. انہوں نے بھی دو باتیں تسلیم کی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ حضرات کے سامنے بھی لے آؤں. وہ آئے, ان دو باتیں تسلیم کی. ایک بات کھلم کھلا تسلیم کی کہ زمین کے معاملے میں بہت ظلم ہوا ہے, یہ ماننا پڑتا ہے, اور اگر یہ کام نہ کیا گیا کہ جتنی زمینیں جرنیلوں وغیرہ کو وہاں دی گئی ہیں وہ سب بلا معاوضہ واپس لی جائیں اور وہ وہاں سندھی ہاریوں کو تقسیم کی جائے. سندھ کا ہاری کاشتکار وہ بغیر زمین کے ہیں, اور چونکہ وہ نیشنلزم بھی آ چکا ہے لہذا شاید وہ ہاری پریشان بھی کرتے ہوں گے ان جرنیلوں کو جو زمیندار ہیں, تو انہوں نے وہاں کاشتکار بھی لے جا کے اپنا بٹھایا ہے, دوسرے علاقوں سے آ کے کاشتکار ہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر بات ہے آپ اپنا تصور کیجئے کہ ایک علاقے کے رہنے والے لوگوں کے پاس زمین نہ ہو کاشت کرنے کے لیے اور ان کو وہاں اپنے ہی صوبے کی زمینوں پر کاشتکار بھی نہ رکھا جائے, تو اس کو پھر کس طرح ہوا دیں گے؟ ملک و ملت کے دشمن تو موجود ہیں, وہ تو ہوا دیں گے. میں نے تو یہ کہا جب یہ کہا گیا وہاں پر کہ وہاں 9 لاکھ ہندو ہیں, تو ایک صاحب نے تو خیر اس کی تردید کی, مجھے معلوم نہیں ہے صحیح فگرز کیا ہے. ہمارے ہاں ایک صاحب جو اسرار احمد علوی صاحب آئے ہوئے تھے, پروفیسر صاحب, اللہ عالم, میں کہتا ہوں 3-4 لاکھ ہو یا 9 لاکھ ہو فرق نہیں پڑتا, اور وہ جو کچھ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں میں قطعاً کوئی گلا شکوا نہیں رکھتا ان سے, انہیں دوش ہی نہیں دیا جا سکتا. میں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے اور لفظ بھی ہندی کا استعمال کیا, کوئی دوش نہیں دیتا میں, اس لیے کہ ہندو سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سالمیت جو ہے اسے دل سے عزیز رکھے گا؟ کوئی توقع رکھتا ہے تو احمق ہے, جنت الحمقہ میں رہتا ہے. ان کے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے ہم نے کروائے ہیں, وہ تو یوں سمجھیے کہ ان کے تو جگر کے ٹکڑے ہیں. ان میں سے ایک ایک فرد کے دل میں یہ خواہش ہوگی اور ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ہندوستان کے ساتھ ملے اور ایک مہابھارت وجود میں آئے. جیسے ہر مسلمان کے دل میں، ہمارے سینوں کے اندر دبی ہوئی بھی اگر چنگاریاں ہیں تو کس بات کی ہیں؟ یہ خلافت راشدہ کا دور لوٹا ہے، یہ کوئی شخص شعوری طور پر کہے غیر شعوری طور پر کہے، مسلمان کی ماؤں نے کا دودھ جو گیا ہے ہمارے اندر، اس میں جو احساسات ہمارے وجود میں رچے بسے ہوئے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ خلافت راستہ کا دور آ جائے۔ بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ ہر ہندو کا ذہن یہ کہ مہا بھارت ہو، وہ مہا بھارت، ایک بھارت اور بڑا بھارت، گریٹر انڈیا، اگر کوئی گریٹر بلوچستان اور گریٹر کردستان اور گریٹر پختونستان اور اس کے اگر نعرے لگاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ گریٹر انڈیا اور مہا بھارت جو ہے اس کا نعرہ لگانے والوں کی تعداد تو دنیا میں بہت بڑی ہے، اس کے اثرات پہنچتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، ہندوستان میں چھپتی ہیں، جی ایم سید کی کتابیں ہندوستان میں چھپی ہیں، پاکستان کو ٹوٹ جانا چاہیے، صاف صاف کتاب چھپ رہی آ رہی ہے ہمارے ہاں سے۔ اب پیر پگاڑو صاحب نے بھی انہیں، جو پہلے ضیاء الحق صاحب نے انہیں ایک سند دی تھی کہ محب وطن ہے، اب ہمارے پیر پگاڑا صاحب نے بھی ان کو وہ سند ادا کر دی۔ حیرت ہوتی ہے کہ سارے بیانات، کتابیں چھپی ہوئی، کوئی شخص کوئی بات اگر چھپ کر کہتا ہو، کوئی شخص اگر کوئی ڈھکے چھپے انداز میں کہتا ہو، کہیں وہ اس کو لگی لپٹی کر کے کہتا ہو، تب بھی کوئی شخص کہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یا تو یہ کہ بے خبری کا عالم جو ہے، باخبری عالم بالا جو ہے معلوم شد، اور یا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر جو ہے حقائق کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے کہ اس شخص کو جو کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ موسیٰ بھٹو آئے، انہوں نے بھی کہا کہ زیادتی ہوئی ہے، زیادتیوں کو سمجھو، اور جب تک زیادتی کا ادانہ نہیں ہوگا معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص انہیں یہ بتایا کہ پہلے مسلمان کس حالت میں تھے سندھ میں، اب کس حالت میں، یہ دلیل غلط ہے، یہ دلیل فیل ہو چکی ہے مشرقی پاکستان میں، یہی دلیل تو ہم نے دینے کی کوشش کی تھی، دیکھو تمہارے یہاں اتنے کارخانے بن گئے، تمہارے یہاں اتنا یہ ہو گیا، پہلے تمہارا کیا حال تھا، ہندو تمہیں کس طرح چوس رہا تھا۔ اس دلیل کو ہمارے ہاں بعض مفکرین نے ان محاضرات میں دوہرا کر کے پیش کیا، یہ بھی کہا کہ اب ان کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، حقائق یہی ہے کہ ان کو اب ہوش آ گیا ہے، ان کی اب جو ہے آنکھیں کھل گئی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے یا انہیں باور کرایا گیا تھا کہ مغربی پاکستان جو ہے ان کا خون چوس رہا ہے اور ان کی ساری دولت کھینچ کر لا رہا ہے، لے جا رہا ہے، اب وہ دولت کہاں گئی، اب کیوں وہاں خوشحالی نہیں ہو گئی، اب تو کوئی مغربی پاکستان کا وہاں پر نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں حقائق کے ہونے کے باوجود یہ دلیل کام نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا ایک صاحب سے نجی گفتگو میں کہ اگر آپ کا کسی نے 1,00,000 روپیہ دینا ہو اور وہ آپ کو کہے 50,000 لے لو، آپ اسے پھینک دیں گے، 50,000 اپنی جگہ بڑی شے ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرا حق 1,00,000 کا ہے تو 50,000 مجھے دے کے ٹرکھانا چاہتے ہیں۔ لہذا اسی دلیل کو سمجھو کہ ان کا سب سے بڑا حق جو ہے، جو غصب ہوا ہے اس ملک کے اندر، وہ یہ ہے کہ مسلسل مارشل لا چلا رہا ہے۔ سیاسی حق آخر اس دور میں، یہ 20ویں صدی کا آخری دور جا رہا ہے، کس خطے میں آپ رہتے ہیں؟ آپ کہیں صحرائے عرب کے اندرونی علاقوں کے اندر نہیں رہتے ہیں کہ جہاں ابھی جدید تعلیمات نہ پہنچی ہو، جدید فکر نہ پہنچا ہو، لوگوں کے اندر شعور نہ پیدا ہوا ہو۔ اب 20ویں صدی عیسوی کے اواخر میں آ کر مسلسل مارشل لا، مسلسل مارشل لا، فوج کی حکومت، اب سندھ کے اندر ایک گورنر آپ نے بٹھائے رکھا، پہلے ایک پٹھان تھا پھر پنجابی آ گیا۔ اب یہ چیز تھی کہ جو ہر جو بھی ہے، جس کے دل میں بھی کوئی دشمنی ہے پاکستان کے خلاف، اس کے ہاتھ میں تو آپ نے ہتھیار دے دیا کہ وہ ہر ایک کے سامنے کہے دیکھو بھائی مارشل لا ہے، پنجاب میں پنجابی گورنر ہے، وہ سرحد میں پٹھان گورنر، یہاں پر جو ہے پنجابی گورنر، اس کی کیا مانی ہے؟ یہ دلیلیں ہیں کہ جو محب وطن لوگوں کی زبانیں بند کر دیتی، بول نہیں سکتے، کیا بولے ہم، اس کا جواب کیا ہے، کس کے پاس جواب ہے، کون شخص اس کا جواب دے سکتا ہے؟ یہ ہے وہ چیزیں کہ صلاح الدین صاحب کی دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، ایک تو یہ کہ زمینوں کے بارے میں ان کا یہ تسلیم کرنا کہ ظلم ہوا ہے، بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اگرچہ مجھے ان سے شکوہ یہ ہے کہ اگر اسے تسلیم کرتے ہیں تو صرف ایک دو جملوں میں کہہ کر آگے گزر جانا تو درست نہیں ہے، اب اس پر ڈیرا لگائیں، اڈا لگائیں، ان کے پاس ایک ذریعہ ابلاغ ہے بہت بڑا، مسلسل اس پر لکھیں، اس کو ایک مہم بنائیں، جس مجلس میں بھی ہو، جہاں بھی ضیاء الحق صاحب ہو، وہاں یہ بات کہے، اگر اتنا بڑا حق ہے یہ جس کو کہ یہاں اسٹیج کے اوپر انہوں نے تسلیم کیا سب لوگوں کے سامنے آ رہا، اس نشاد تو کوئی تو نظر آئے سندھیوں کو بھی کہ کوئی جدید سندھی یا کوئی پنجابی جو ہے ان کی اس حق تلفی کے اوپر آواز اٹھانے والا موجود ہے، کوئی تو انہیں احساس ہو، اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ انصاف کا تو یہاں چلن ہی نہیں ہے، یہاں تو جو طاقت ہے بس اسی کے مطابق بات جو ہے وہ چلتی ہے، اور جو لوگ اس طاقت کے آس پاس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ہاں میں ہاں ملانے ہی کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں۔ دوسری بات جو کہی ہے صلاح الدین صاحب نے جو بہت اہم ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی اس اسمبلی کے اندر کہ جس کا انتخاب ہوا تھا غیر جماعتی بنیاد پر، جیسے ہی جماعت بنائی گئی یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی اخلاقی جواب باقی نہیں رہا. سوال یہ کہ اگر ایسا ہے تو ڈٹ کر کہیے، پھر کیوں نہیں کہتے آپ؟ پھر ایک مسلسل اس کیفیت کو جاری رکھنا اور اس کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے رہنا اور بڑھتے رہنا، اور اسی حکومت کو مشورے پیش کرنا کہ وہ یہ کرے اور فلاں پر پابندی لگا دے اور فلاں کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دے، یہ تو پھر اقتصاد ہے. اگر یہ واقعتاً نل اینڈ وائڈ الیکشن ہو چکے ہیں تو اس کو بربلا کہنا چاہیے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے تو جو کہا تھا شروع میں اسی پر پائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ماشاء اللہ سے پوری جمہوریت تک جو ایک تدریجی ہونا چاہیے تبدیلی کا معاملہ، اس میں یہ بھی ایک قدم ہے کہ جو آ گیا ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ بات ضرورت محسوس ہو، اس ملک کے جتنے دانشور آپ نے جمع کیے، آپ کے ہینڈ پک دانشور اسلام آباد میں بیٹھ کر آپ کو ایک مشورہ دے کر آئے کہ جماعت کی بنیاد کے اوپر فوری طور پہ الیکشن کر دیے جائیں، لیکن یہ کہ کوئی بات ہے کہ ایک بات جو ہے اس کے آگے ایک ایسا بلاک لگایا ہوا ہے کہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں. اور وہی جو ہے میں نہ مانوں والی بات، چاہے وہ دانشور آپ کے بلائے ہوئے تھے، آپ کے دہی خواہ تھے، آپ نے ان کے بارے میں رائے قائم کی کہ وہ ملک و ملت کے دہی خواہ ہیں، انہیں آپ نے خود چن کر اپنے پاس بلایا، لیکن یہ کہ ان کے متفقہ مشورے کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. یہ ہے وہ دلیل کہ جس کے ذریعے سے گویا کہ ہاتھ کے اندر آپ نے لوگوں کے جو بھی وہاں پہ سیسشنسٹ ہیں موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں کہ جو سندھی نیشنلزم کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں. یہ بات تسلیم کی گئی، برملا کہی گئی. ہمارے یہاں نور محمد پٹھان صاحب آئے، اسلامی جمعیت طلبہ جیسی تنظیم کے انتہائی اہم کارکن رہے، اب بھی وہ ایک دینی ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں. جمعیت طلبہ کے وہ صوبہ سندھ کے ناظم رہے، اہم ترین ورکرز میں سے، لیکن انہوں نے بھی جو باتیں کہی ہیں، وہ جو لوگ اس میں شریک رہے ہیں ان کے سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے، وہی انداز اختیار کیا ہے کہ کوئی ہماری شکایتیں جو ہیں اور ہمارے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں ان کے ازالے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ صورتحال جو ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اول تو یہ کہ وہ ریت میں شتر مرغ کی طرح جو ہے وہ اپنا منہ چھپانے سے بات نہیں بنے گی، حقائق کو دیکھنا چاہیے اور اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے کہ یہ ہے. اس کے بعد صورت پیدا ہوگی کہ لوگ سوچیں، غور کریں، مل کر بیٹھیں، آپس میں آنا جانا ہو. اب پیر پگاڑا صاحب نے کہا یہ بارگیننگ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، جی ہم سید صاحب، یقیناً کوئی نہ کوئی عنصر ایسا ہے کہ جو بارگیننگ کے لیے یہ بات کرتا ہے. جی ہم سید کا ذہن کوئی اور ہو، اور ہے وہ برملا، اس لیے کہ اس کی بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، اس نے جو کچھ کہا برملا کہا ہے، اس کی کوئی بات آج کی نہیں ہے، وہ مارشاء اللہ سے پہلے ہی سے اپنا ذہن جو ہے وہ بنا چکا تھا، بلکہ وہ پاکستان کے قیام کے سے بھی پہلے اپنا ذہن بنا چکا تھا، لہذا اس کی بات نہیں. حالانکہ یہی وہ شخص غور طلب بات ہے جس نے قیام پاکستان سے چند سال پہلے، غالباً 3 سال پہلے تقریر کر کے، جبکہ مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا سندھ میں، تو وہاں کا استقبالیہ کا صدر یہ شخص تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے مسلمان یہاں آئیں، اس لیے کہ یہاں پہ مسلمان صرف کاشتکار ہیں، بنیا جو ہے تجارت میں اس کو مار دے رہا ہے بری طرح، اپنے ہتھکنڈوں میں پھنسا رہا ہے اور اس کی زمینیں ہتھیا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے یہاں آئیں تاکہ وہ ہمیں ہندو بنیے کے چنگل سے نجات دلا سکیں. ایک شخص کا ذہن یہ ہے 47-44 کا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ معاملات ہوتے ہیں عجیب، انسانی انا جو ہے وہ کسی چیز سے وہ اگر مجروح ہو جائے تو پھر اس کا رد عمل کہاں تک پہنچتا ہے، یہ کسی وجہ سے اس کی انا مجروح ہوئی ہے کسی وقت، اور اس کا یہ رد عمل ہے شریعت کے، اس نے انتقام لینا جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے پھر مسلمانوں سے بھی اور پاکستان سے بھی. لیکن یہ کہ اس جی ایم سید کے علاوہ بہت سے لوگ یقیناً ایسے ہیں کہ جو سندھ کے معاملے کو بارگیننگ کے لیے اوپر لانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات جو ہے جزوی طور پر صحیح ہے، لیکن یہ کہ اب اس کے لیے کوئی تو فورم ہو، کہیں تو معاملہ طے ہو، اس کے لیے کوئی پولیٹیکل پروسیس شروع ہو جائے، وہاں پر بیٹھ کر بات ہو اور کوئی نہ کوئی جو ہے حل اس کا نکل سکتا ہے، تدریجن کوئی شکایات کا ازالہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہرحال میں نے جو یہ منعقد کیے اس کی ایک بڑی تفصیلی رپورٹ جو ہے جسارت میں بھی شائع ہوئی ہے، کراچی سے نکلنے والا جو روزنامہ ہے، آج نوائے وقت میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ محمود مرزا صاحب کا ایک مقالہ، جو ہمارے اس سیشن کا اوپننگ مقالہ تھا، وہ شائع ہو گیا ہے. باقی جو مقالات ہیں ہمارے پاس وہ بھی انشاءاللہ تعالی میثاق میں ہم شائع کریں گے، چاچر صاحب کا مقالہ بھی ہم شائع کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اختلافی ہمارے لیے ہیں نکات ان کو بھی نوٹ کرتے جائیں گے. لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صورتحال کو سمجھنے کی آمادگی یہاں پیدا ہو جائے، اور اس صورتحال میں ہمارے بھائی ہیں وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے وہ بوسٹ کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں جتنا حصہ ہمارا ہے اتنا پنجاب کا نہیں ہے. ہم نے تو یہاں منسٹری بنائی مسلم لیگ کی، ایک ہی صوبہ ہے کہ جہاں پروونشل اسمبلی نے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کی تھی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سرحد ہمارا وہ واحد صوبہ ہے جو شریعت کے حق میں بھی قرارداد پاس کر چکا ہے, پردے کے حق میں بھی قرارداد پاس کر چکا ہے, ان کی اسمبلی نے قراردادیں پاس کی. لیکن یہ کہ باقی جگہوں پر وہ صورتحال نہیں ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ واحد صوبہ ان صوبوں میں جو مشرق جو اب مغربی پاکستان میں یا بچے کھچے پاکستان میں ہے, واحد صوبہ ہم ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے حق میں پروونشل اسمبلی میں قرارداد پاس کی, لہذا ہمارا کلیم زیادہ ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم پر ظلم ہو, ہمارے ساتھ ناانصافی ہو, ہمیں جو ان کے الفاظ ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہمیں ریڈ انڈین بنایا جا رہا ہے ہمارے اپنے صوبے کے اندر مسلسل جو ہے. اور محمود مرزا صاحب نے بڑا عمدہ اعداد و شمار کے ساتھ کچھ حقائق سامنے رکھے ہیں کہ جتنی سرمایہ کاری ہوئی ہے اس کے اندر اگر پہلے ہی سے کوئی یہاں پر کوئی ذہن ایسا ہوتا, یہ تو ہماری بدقسمتیوں میں سے ہے, کوئی میچیور سیاسی قیادت ہمیں میسر نہیں آئی. قائد اعظم ادھر پاکستان بنا, ادھر ان کی آنکھ بند ہو گئی. اس کے بعد لے دے کر ایک سیاسی رہنما ہمارے پاس مسلم لیگ کا آل پاکستان لیول کا آل انڈیا لیول کا تھا, اور وہ بھی جو ہے اسے بھی دشمنان پاکستان نے شہید کر دیا. اس کے بعد جو بھی صورتحال اس ملک میں رہی ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے. ورنہ بہت سے مسائل ایسے تھے کہ جن پر کوئی پلاننگ ہوتی, سوچ سمجھ کے کوئی بات کی گئی ہوتی. اب جس قدر انڈسٹری جو ہے کراچی کے اندر لگا دی گئی, اسی کی اگر ایک ذرا تقسیم ہوتی ہموار انداز میں, تو اتنی جو پاپولیشن کھنچ کر چلی گئی ہے, ہنر مند وہاں جا رہا ہے, مزدور وہاں جا رہا ہے, کام کرنے والے سب وہاں جا رہے ہیں, وہ ایک مسلسل سیلاب ہے جو کراچی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اس میں اگر کوئی تشویش ہوئی ہے صوبائی سطح پر, تو اب ہم انہیں کہیں کہ یہ پاکستان دشمنی ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک ملک میں رہنے والوں کو سب کو حق ہونا چاہیے جہاں جا کے آباد ہو جائے, لیکن حالات جس نوعیت کے ہوں جس رخ پر جا رہے ہیں ان کو بھی مناسب حد تک پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جیسے کہ ابھی شاید ایک مضمون چھپا ہے حال ہی میں کہ جس میں محمود ابو سعود صاحب ہے ایک مصری بڑے پرانے اکانومسٹ, انہوں نے کچھ باتیں جو ہے بڑی پرانی بیان کی ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک بنا ہے شروع میں ان کی بڑی محنت اس میں شامل رہی, 5-6 سال یہاں پر رہے ہیں ایک وہ ایک یعنی ٹیکنیکل ایڈوائزر کی حیثیت سے. انہوں نے یاد دلایا ہے کہ ایک زمانے میں یہ عربی زبان کا معاملہ جو تھا کہ اگر یہاں پر عربی زبان اس وقت ہو گئی ہوتی تو پاکستان کے بہت سے مسائل پیدا نہ ہوتے, طے کر لیتے کہ ہماری سرکاری زبان عربی ہو. زاہد حسین صاحب کا تذکرہ آیا ہے, آغا خان کا تذکرہ آیا ہے, ان دونوں نے یہ بات پیش کی تھی کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی قرار دو, زیادہ سے زیادہ 15-20 سال کے اندر ہمارے ہاں وہ کھیپ آ جاتی تیار ہو کر کہ جو سرکاری دفاتر کے اندر اور محکموں کے اندر جو بھی ضرورت ہے اس کو پوری کر سکتی ہے عربی زبان کے ذریعے. انگریز نے انگریزی کو اگر یہاں رائج کر دیا سرکاری سطح پر کتنا وقت لگا تھا اسے, اور ہمارے ہاں وہ لوگ پیدا ہو گئے جو انگریزوں کو انگریزی پڑھا دے, ان سے بہتر ادیب اور ان سے بہتر لکھنے والے, اور یہ کب پیدا ہو گئے تھے, بعد کی بات نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کی انگریزی کے اوپر انگریز سر ڈھونڈتے تھے, یہ صورتحال تھی. ان کا جو پرچہ نکلتا تھا اور اس کی جو انگریزی تھی اس کا شورہ تھا. تو انگریزی جو ہے اس نے بڑے بڑے ماہر پیدا ہو گئے اس بر صغیر کے اندر, تو کیا عربی زبان کے ہم 15-20 سال کے اندر اس کو ہم نہیں اپنا سکتے تھے؟ اور مجھے تو ابھی اسی میں پتا چلا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ خود بنگال کی طرف سے مشرقی پاکستان کی طرف سے کوئی قرارداد بھی آئی تھی. اب میرے علم میں یہ بات نہیں تھی, لیکن اس مرتبہ انہی ہمارے مذاکرات کے اندر ایک صاحب نے اپنے مقالے میں یہ بات کہی کہ پروونشل اسمبلی جو تھی مشرقی پاکستان کی قرارداد پاس کی ہے کہ یہاں پر اردو عربی زبان کو سرکاری زبان بنایا جائے. واللہ عالم میں انہی کے حوالے سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ نہیں تھی وہ قومی جس کو کہا جائے کوئی قومی کوئی ویژن رکھنے والی کوئی دور اندیش قیادت ایسی موجود ہو. وہ تو ہر وقت کرسیوں کا جھگڑا اور ہر وقت جو ہے اکھیڑ پچھاڑ, اور نتیجتاً یہ کہ تھوڑے دنوں کے لیے کوئی سویلین گورنمنٹ آئے اور پھر ماشاء اللہ, یہ ہے ہماری کل داستان. اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی بنیادی طور پر تو تبدیلی آئے گی, تو وہ تو ظاہر بات اسلامی انقلاب کے بغیر نہیں آتی. پاکستان کا جواز ہے تو اسلام کے حوالے سے, کوئی اور ہے نہیں. اور اگر اسلام یہاں نہیں آیا ہے اور وہ حوالہ ہم نے کمزور کر دیا, تو اس کا منطقی نتیجہ ہے جو ہوا ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو آخری الفاظ ہے فانقذکم منہا, اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حق میں بھی صادق فرما دے اور ہمیں اس جو تباہی کے گڑھے کے کنارے تک ہم پہنچ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں نجات دے اور ہم اس مرحلے سے آگے نکل سکیں. نکلنے کی شکل کیا ہے؟ فوری تدبیر تو یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق لوٹا دیے جائیں. دو باتیں میں نے اپنی کتاب کے آخر میں عرض کی، ایک تو یہ کہ سیاسی عمل کے اوپر بندشوں کو ختم کیا جائے، اور جب سب لوگوں کا کنسنسس یہ آ رہا ہے کہ جماعتی بنیاد پر الیکشن ہو جانا چاہیے، جن لوگوں کے پاس کے معاملے میں آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی جرائم کے، آپ مقدمہ چلا رہے ہیں، مقدمہ چلائیے ممتاز بھٹو پر اور عبدالحفیظ پیرزادہ پر، لیکن ساتھ کے ساتھ جن لوگوں کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے انہیں پولیٹیکل پروسیس میں آنے دیجئے کھلم کھلا، کوئی پابندی نہ لگائی جائے، اور جن کے پاس آپ کے پاس ثبوت ہو لے آئیے عدالت کے اندر، مقدمے چلائیے، لیکن صرف مقدمے چلانے سے بات نہیں بنے گی. اگر آپ نے اس اصل جو وجہ ہے وہ بس کی گاٹھ وہ جو کی تو رہی، ہمارے ہاں ابھی میں نے کہیں سنا ایک دو تقریروں میں مسلسل ایک مثال آئی کہ اگر کوئی کتا گر گیا ہو کسی کنویں کے اندر تو وہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے بتایا اتنے ڈول نکال دو بس پاک ہو جائے گا، وہ ڈول تو نکال دیے کتے کو نکالا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک آپ کتے کو نہیں نکالتے پھر وہ ڈول نکالیں گے تب تو پاک ہوگا کنواں، لیکن کتا اندر ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ نکالتے چلے جائیے ڈول، وہ ناپاکی تو ختم نہیں ہوگی. اسی طرح جو اصل سبب ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ مقدمے بازی جو ہے یہ بجائے مثبت نتائج پیدا کرنے کے منفی نتائج پیدا کرے. یہ ایک اور اگر تلا ہے جو شروع ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اور اس سے کچھ اور لوگ اب جو ہے انہیں موقع ملے گا برملا، اور یہ جب مقدمے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے پھر ان کی تو جو پروسیڈنگز ہیں وہ صرف یہاں نہیں آتی، وہ پوری دنیا میں جائیں گی، ان کے جو بھی بیانات ہوں گے وہ گویا کہ آپ انہیں ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آپ وہ دنیا کے ہائیسٹ لیول کے اوپر اپنی گریونسز جو ہے اور وہ سندھ کا جو مقدمہ ہے اس کو پیش کریں اور خود ہیرو بن جائیں سندھی ازم کے اور سندھی نیشنلزم کے. یہ کام میں نہیں کہتا اگر کسی نے غداری کی ہے اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اس پروسیس کو شروع ہونا چاہیے اور ذہناً ہمیں اس کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت معاملہ ہم اتنے نیچے آ چکے ہیں. وحدت ملی جس کا سب سے بڑا علمبردار علامہ اقبال، اس صدی میں اس سے بڑا کوئی علامہ اقبال سے بڑا وحدت ملی کا ہودی خان نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی مانا ہے اپنے لیکچرز کے اندر کہ فی الوقت یہ ماننا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ نام کی کوئی شے دنیا میں موجود نہیں ہے. بالفعل جو موجود ہے وہ کچھ مسلمان قومیں ہیں، مسلمان قومیں ہیں. اب آج کتنے ملک ہیں مسلمان ملک جو یو این او کے ممبر ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ عالم اسلام ایک وحدت ہو، مسلمان ایک ہو، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابق آ کے کاشت کر. لیکن یہ ہے ہمارا مقصود، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے وہ جذبہ دوبارہ جو ہے اس کی بنیاد ہے دین کا جذبہ، اس دین کے جذبے کو پختہ بنیادوں پر مستحکم بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا. اس وقت جو گیون سچویشن ہے ریئلزم حقائق پسندی کیا ہے کہ لیکچرز میں علامہ نے صاف تسلیم کیا کہ اس وقت تو اگر ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی وجود میں آ جائے تو بہت غنیمت ہے، وہ بھی آج تک نہیں آئی. جو بھی ہماری اس وقت تک کوششیں ہوئی ہیں علماء کی سطح پر رابطہ عالم اسلام، پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو اسلامک سیکرٹریٹ والا معاملہ ہے، یہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، آرگنائزیشن اسلامک کانفرنس، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ ابھی تک کوئی کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز بھی وجود میں نہیں آ سکی، جس صدی سے زائد ہو چکا ہے، جبکہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑی غنیمت بات ہے. تو ہمیں حقائق کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں یہ انکار کے اوپر نہیں، اب ہے ٹھیک ہے جب قوم نہیں رہی، میں نے شعر سنایا تھا وہاں قوم ہے قرآن سے، قرآن قائم قرآن غائب قوم گم، اس لیے کہ ہمارے لیے تو وحدت ملی کی بنیاد تو قرآن. اب قرآن مجید سے جب ربط و تعلق ہمارا ٹوٹا، واعتصموا بحبل اللہ، اس حکم پر جب عمل نہیں رہا تو لازمی نتیجہ ولا تفرقوا والی شکل جو ہے جس سے روکا گیا تھا وہ ہو گئی، کہ اب وہ تفرقہ ہے، اب قومیتیں ہیں، اب کسی نہ کسی درجے میں انہیں تسلیم کر کے بات کی جائے، ان کے بدگمانی کو حسن ظن سے ہم اپنے طرز عمل سے بدل سکیں گے آئندہ. ان کے ساتھ اس وقت جو گفتگو ہونی چاہیے وہ اسی اعتبار سے ہونی چاہیے کہ ان کی شکایتوں کا ازالہ ہو، اور فوری طور پر تو یہاں پر اس عمل کو، سیاسی عمل کو زیادہ ضد نہ کی جائے، اسے جاری کیا جائے. البتہ جہاں تک اس کے مستقل اور ہمیشہ اور پائیدار کا جو حلقہ معاملہ ہے وہ تیسری آیت ہے ان آیات مبارکہ کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو لوگ جو اینٹیں تیار ہوں تقویٰ اور اسلام پر عمل کرنے سے، اور وہ جو قرآن کے سیمنٹ سبسٹنس سے جڑ کر ایک وحدت بنے، اسے کرنا کیا ہے؟ اس کے سامنے اب نصب العین کیا ہے؟ اس کے سامنے کیا پروگرام ہے وہ ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ اب جو اجتماعی قوت وجود میں آئے، جو بھی ایک ہیومن پوٹینشل ڈیولپ ہو، اسے اپنے ذمے کام رکھنے چاہیے تین: دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ ہے وہ راستہ جس کو کہ میں کہتا رہا ہوں، اور میری یہ بات آج تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کہتا کہ الیکشن کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوگا، میں الیکشن کا ایک اعتبار سے تو کس قدر حامی ہوں کہ اس وقت بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس ملک کے چلنے کے لیے، مختلف علاقوں کے لوگوں کے اطمینان کے لیے، گریونسز جو ہے شکایات کے ازالے کے لیے، لازم ہے کہ یہاں الیکشن کا عمل ہو اور بلا روک ٹوک ہو. اس پر خامخواہ کسی کی دشمنی جو ہے وہ آبادہ نہ کرے ہمیں کہ ہم اسے وہاں سے میدان سے ہٹا دیں. کسی ایک کو بھی اگر آپ نے ہٹا دیا تو وہ الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہاں، جن پر مقدمہ آپ قائم کر کے ثابت کر سکے لائیے میدان میں، کوئی آپ کے ہاتھ نہیں روکے گا. ان دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ لے آئیے. لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اسلام جو یہاں آئے گا وہ در حقیقت ان الیکشن کے راستے سے نہیں آئے گا. ایک اخبار میں بھی ادادیا بھی لکھا گیا ہے، لیکن میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں الیکشن کا مخالف نہیں ہوں. یہ عمل چلنا چاہیے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے اطمینان کے لیے، احساس محرومی کے ازالے کے لیے، مختلف علاقے کے لوگوں کی ایک دوسرے سے بدگمانی کو رفع کرنے کے لیے. یہ چیز ملی یکجہتی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بالکل جیسے کہ ہماری سانس کی آمد و رفت ہے، بالکل اسی طریقے سے اس عمل کا معاملہ ہے. اسی کے تھرو پھر ہوگا. کسی کو دستور میں ترمیم کروانی ہے تو جو اس کے اندر طریقہ مقرر ہے اس کے مطابق کروائے، رائے عامہ بیدار کرے، چاروں صوبوں کے اندر سے اپنے لیے حامی تلاش کرے، تبھی تو کہیں ہو سکے گا. لیکن یہ ہے کہ اس عمل کا قائل ہوتے ہوئے، میں اتنی شدت کے ساتھ اس کا قائل ہوں، اسلام اس راستے سے نہیں آئے گا. اسلام کے لیے جو لوگ کام کرنا چاہے وہ طے کر لیں کہ ہمیں ادھر نہیں جانا. ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ دعوت الی الخیر نمبر ایک، دعوت، نصیحت، تبلیغ، تلقین، تعلیم، یہ جتنے میدان جمع کرتے چلے جائیے یہ بلتا ہے دعوت الی الخیر. قرآن سب سے بڑا خیر ہے، قرآن کی طرف بلاؤ. حبل اللہ وہ ہے، اگر اس کے قریب آئیں گے قوم تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے. آپ ایک دائرے کا اور اس کے مرکز کا تصور کیجئے، مرکز سے جتنے قریب آئیں گے آپس کے فاصلے بھی کم ہوتے چلے جائیں گے، مرکز سے جتنے دور جائیں گے آپس کے فاصلے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. وہ ہے ہمارا قرآن مجید، قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہماری نظری اور فکری رہنمائی کرتا ہے، اور سنت رسول اور سیرت رسول ہماری عملی رہنمائی اور ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جو فراہم کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ ہے ہمارے اتحاد کا ذریعہ، دعوت الی الخیر. اور دعوت الی الخیر کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کبھی الیکشن کے اندر کسی کے مخالف ہو کر کھڑے نہ ہو. جہاں آپ مخالف ہوئے اس کے کان تو بند ہو جائیں گے آپ کی بات سے، وہ تو آپ کی بات کو اب یوں نہیں سنے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے کان جو ہے وہ بند ہوں گے، وہ تو یہ دیکھے گا کہ میرا ایک مخالف ہے، میرے مقابلے کے اوپر جو الیکشن میں آنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے. لہذا آپ کی کوئی بات چاہے آپ نے کتنے خلوص سے کہی ہو، کتنی آپ نے خیر خواہی سے کہی ہو، لیکن وہ بات جو ہے وہ سننے والے کے لیے وہ بالکل ایک مخالف کی اور ایک مقابلے کی شخص کی بات ہو جائے گی. دعوت کا تقاضا یہ کہ اس میدان میں نہ آیا جائے، اس سے ہٹ کر کام کرو. دعوت کو اگر یہ کرو گے تو کم سے کم ہر شخص بات سنے گا تو صحیح، جو اختلاف کرے گا اس کے لیے بھی موقع رہے گا کہ پھر بھی آپ کی بات پر دوبارہ غور کر سکے. آج اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، پردے کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال وہ یہ تو سمجھیں گے کہ یہ شخص جو ہے اس میدان کا نہیں ہے کہ اس کو اس نے ایک ذریعہ بنایا ہو، ووٹ کیچنگ ایک اس کو اپنے لیے تدبیر اور اسکیم کے طور پر اس نے اختیار کیا ہو. اگر یہ طے ہو کہ ہمیں ادھر جانا ہی نہیں، یہ عمل آپ کو مبارک ہو، آپ کیجئے. ہم تو صرف اسلام چاہتے ہیں، جس کا کہ تصور اس دور میں پریشر گروپ ایک ایسی قوت ہو کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہے یہ صرف اسلام چاہتی ہے اور کچھ نہیں چاہتی. ہاں، اسلام کے خلاف تو بات ہوگی تو یہ میدان میں ہوگے. یہ قوت پیدا کرنا کہ جو اسلام کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہو، یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ کہا گیا ہے اور اداریے میں بھی لکھا گیا اور مضمون بھی جو آج چھپا ہے اس میں بھی یہ بات آئی کہ یہ اسلامی انقلاب کیسے آئے گا، اس پر کوئی تفصیل سے بات انہوں نے نہیں کی ہے. تو واقعہ یہ کہ ابھی کتابی شکل میں میری وہ بات نہیں آئی، لیکن میں نے پاکستان میں کم سے کم 50 جگہ پر بڑی تفصیلی تقریریں کی، اس مسجد کے اندر تفصیلی تقریریں کی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ایک نقش شیل میں تو وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام روبرو میں بھی وہ بات آ گئی تھی. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا ایک ایسی جماعت تیار ہو نمبر ایک جو پہلے تو یہ طے کرے کہ ہمیں خود مسلمان بننا ہے. پہلا قدم تو یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جس درجے میں بھی ممکن ہو اس کو وہ پہلا قدم سمجھے اور اس کٹھن منزل کو سر کرے. نمبر دو, قرآن کا سیمنٹ سبسٹنس حبل اللہ قرآن ہے. اعتصام شکون کے حبل اللہ اوست طے کرے ملت از یکائینی مسلمان زندہ است. اس قدر پیارے اشعار ہیں علامہ اقبال کے, مسلمان تو زندہ ہی اس سے ہے کہ اس کا ایک آئین ہے. از یکائینی مسلمان زندہ است پے کرے ملت ز قرآن زندہ است. یہ پیکر جو ہے جیسے ہمارا یہ جسد خاکی جو ہے اس میں جان ہے نا, وہ جان ہے جس کی وجہ سے کہ یہ ہم زندہ ہیں, ورنہ یہ کہ وہ جان نکل جائے روح نکل جائے تو پھر کیا ہوگا, یہ خود تھوڑی سی دیر کے اندر گل سڑ جائے گا اور جلدی سے اس کو مٹی میں دفن کر دے, انہیں میں عافیت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ از یک آئینی مسلمان زندہ است پے کرے ملت ز قرآن زندہ است. ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست اعتصامش کن کے حبل اللہ اوست. ہم تو سب مل کر بھی خاک ہی بنتے ہیں, جسد ملی میں جیسے ہمارے یہ تمام اعضاء و جوارے ہیں, یہ اسی طریقے سے یہ افراد ہیں, یہ اعضاء ملت ہیں, لیکن یہ سب پیکر خاکی ہیں. اس میں دھڑکنے والا دل جو ہے وہ قرآن ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست اعتصامش کن کے حبل اللہ اوست, مضبوطی سے اسے تھامو کہ حبل اللہ وہ ہے. تو دوسرا قدم یہ ہے کہ اس حبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے, اللہ کی اس رسی کو قرآن کو مضبوطی سے تھام کر ایک وحدت میں منسلک ہو, اور جو یہ وحدت اب ایک قوت بنے ایک طاقت بنے. یہ طاقت تین کام کرے, یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. ینہون عن المنکر کی تین درجے اس کے حدیث نبوی میں واضح طور پر آ چکے. پہلا درجہ یہ کہ دل سے نفرت ہو بدی سے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پرورٹڈ کوئی انسان ہوں گے کہ جن کے دل میں بھی بدی سے نفرت نہ رہ گئی. بہرحال کسی نہ کسی درجے میں نفرت ہوتی ہے, جسے اضعف الایمان کہا حضور نے, وہ تو کسی نہ کسی درجے میں ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے زبان کھولو, اب جو دل میں ہے اب وہ بولو, زبان کھولو, غلط کو غلط کہو, جو چیز کے حرام ہے اسے حرام کہو, جو چیز ناجائز ہے اسے ناجائز کہو اور بربلا کہو, اس میں چاہے خوشامد کرو, چاہے لوگوں کو جس طریقے سے بھی چاہو کہ اور ان سے درخواست کرو کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے. اس سے اوپر کا درجہ یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ قوت واقعتاً اتنی وجود میں آ جائے کہ پھر وہ چیلنج کر سکے, پھر وہ چیلنج کرے گی, پھر وہ نہی عن المنکر بالید ہوگا. من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ میں نے بیان کرنے میں ترتیب نیچے سے اوپر کی ہے. حدیث نبوی میں سب سے پہلی جو بات کہی گئی ہے, مقدم ترین بات کہی گئی ہے, کہ جو کہ ہر مسلمان کا ہدف ہونی چاہیے, وہ کیا ہے کہ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کہ یہ تو اصل شے تو یہ ہے, ایمان کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ وہ اسے ہاتھ سے طاقت سے روکے بدلے. یہ تو پھر رعایتیں ہیں ہمارے لیے کمزوری کی حالت کی کہ پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رعایتیں برتی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اظہار فرمایا ہے, من لم یستطع فبلسانہ, جس میں اس کی طاقت نہ ہو یا وہ قوت ابھی فراہم نہیں ہوئی ہے, وہ ہاتھ سے اور طاقت سے بدی کو چیلنج نہیں کر سکتے اور نہیں روک سکتے, تو چلے زبان سے کرے. فَإِلَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور جو اس کی بھی ہمت نہ رکھتا ہو وہ اپنے دل سے کم نفرت تو شدید رکھے اس بدی سے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے, وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٌ, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو یہ سیم نکاتی پروگرام ہے. میں یہ معاذات منعقد کرتا ہوں تو میرے پیش نظر تو اس دعوت ہی کو پیش کرنا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک ہے یہ کہ صرف آپ باس کرتے رہے, نصیحت کرتے رہے, ملکی حالات سے آنکھیں بند کر لیں, کوئی اس کے بارے میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا طرز عمل بھی اختیار نہ کریں. بہرحال میرا راستہ وہ نہیں ہے. بعض میرے احباب اس پر کچھ اپنے شکوا اور شکایت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ تم ایک کام کر رہے تھے دعوت الی القرآن, رجوع الی القرآن, اب ان چیزوں کو چھوڑ کر تم ان چیزوں کے اندر بھی پڑ گئے ہو, تو اس سے یہ کہ تمہاری بات جو ہے اس کی افادیت میں کمی آ گئی ہے. میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, جو کچھ وہ کہتے ہیں خلوص سے کہتے ہیں, لیکن میرے سامنے میں کیا کروں, میرے سامنے پورا قرآن ہے, اور اس کا خلاصہ بھی جہاں آتا ہے تو یہ تین اس کے نکات ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، میں اس میں سے کسی کی نفی نہیں کر سکتا. اگر سورۃ العصر کو دیکھتا ہوں تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر حق کو حق نہیں کہہ سکتے، باطل کو باطل نہیں کہہ سکتے. قرآن کی تو یہ ہدایت بھی ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دیکھو مسلمانوں، کہیں تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آبادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. عدل کرو، وہی تقوی کے مطابق ہے، زیادہ مناسبت رکھنے والا ہے. یہ بھی فرمایا گیا کہ ولا ولا انفسکم عدل والے دینے والا قربین، بات حق کی کہو، عدل کی کہو، چاہے تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، تمہارے والدین کے خلاف پڑتی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو. یہ ساری تعلیمات بھی تو قرآن کی ہیں. تواصی بالحق اگر کوئی شک نہیں کرتا تو وہ تو گونگا شیطان ہے. جس کے سامنے کوئی بات آئی نہیں وہ اگر چپ ہے تو ٹھیک ہے، جس کے سامنے بات آ گئی ہو، جس کے سامنے حقیقت جو ہے وہ منقع ہو گئی ہو، وہ اگر چپ رہتا ہے تو اپنے ساتھ خیانت کرتا ہے. اب رمضان قریب آ رہا ہے، جب رمضان کے کیا روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام جب بیان ہوں گے تو ان میں وہ الفاظ بھی آتے ہیں، کنتم انکم کنتم تختانون انفسکم. انسان اپنے ساتھ خیانت کرتا ہے، کسی چیز کو غلط سمجھتا اور کر رہا ہے، اور کسی چیز کو غلط سمجھتا اور خاموش ہے، جس کو کہ کہا گیا کہ وہ پھر گونگے شیطان کے مانند ہو جاتا ہے. لہذا حق کو حق کہنا ہے اور باطل کو باطل کہنا ہے، صحیح کو صحیح کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے، اور جو کام کرنا ہے وہ تیسرے درجے میں کیا ہے اصل کام. بل تکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور اگلا آخری الفاظ کیا ہے، واولئک هم المفلحون. کان کھول کر سن لو، فلاح کے حقدار صرف وہی ہوں گے، یہ تین شرطیں پوری کریں تو فلاح ہے. جیسے امام راضی فرماتے ہیں سورۃ العصر کے بارے میں، اعلم ان ھذا الآیۃ فیھا وعید شدید. ہوشیار ہو جاؤ کہ اس سورۃ العصر کی آخری آیت جو ہے، تیسری آیت، اس میں بڑی شدید وعید ہے. لأن اللہ تعالی حکم بالخسار، اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو خسران کا اور تباہی و بربادی کا فیصلہ کر دیا ہے. لجميع الناس، تمام انسانوں کے لیے، الا من کان آتیم بهذه الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر. ودل ذلك ان النجاۃ معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، یہ چاروں چیزیں ہوں گی تو نجات ہوگی، ورنہ قرآن مجید نجات گارنٹی نہیں کرتا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معلوم ہوا امام راضی کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے تو ثابت ہوا کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں پر ہے. بے مجموع هذه الاشیاء الاربع، اسی طریقے سے یہ تین آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میرا پیغام تو یہی ہے، میں نے اس نشست کا آغاز کیا تو انہی آیات سے کیا، بارہا یہاں بیان کیا تو انہی کو بیان کیا. نمبر ایک، اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نمبر دو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دو تین جمعے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، میں نے اپنی، اب تو ظاہر بات ہے کہ زندگی جو ہے وہ ڈھلوان کے اوپر ہے، اب بڑھاپا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی کے جو بھی درمیانی عرصہ ہوتا ہے بہترین میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، علی رؤوس الاشہاد، کہ میں نے اس کے بہترین لمحات، اپنی جو بھی توانائی یا قوت صلاحیت جو بھی اللہ نے دی تھی حقیر سی، میں نے اس کا اکثر و بیشتر اس قرآن کی خدمت میں لگایا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، میں اس پر مطمئن ہوں. شاد مز زندگی یہ خیش، میں اس پر مطمئن ہوں کہ میرا کام صحیح، میں نے کام پر اپنا وقت لگایا ہے. لیکن یہ کہ صرف اس پر جو شخص رک جائے گا، وہ بھی جان لے کہ پھر وہ بھی در حقیقت قرآن کے راستے پر نہیں ہے. سٹنٹڈ گروتھ، نیچرل گروتھ جو ہوتی ہے وہ تو پھر ایک رفتار کے ساتھ آگے جاتی ہے. تو تیسری چیز، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور تم سے ایک ایسی طاقت وجود میں آنی چاہیے، ایک ایسی جمعیت، ایک ایسی امت، یہ بڑی امت جو ہے امت مسلمہ، جیسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اس بڑی امت کے اندر ایک چھوٹی امت بن جانی چاہیے جو اس پر کمر کس لے، اسے اقتدار سے غرض نہ ہو، اسے دنیاوی کیریئرز جو ہے وہ اس کو زیادہ نہ لبھائیں، بلکہ یہ کہ اس کے سامنے تین کام ہو، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. اور نہی عن المنکر کے وہ تین درجے جو حضور نے بیان فرما دیے، یہ حضور کا فرض منصبی ہے کہ قرآن مجید کی وضاحت فرمائے. اور اس کے بعد فرمایا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو ان شرطوں کو پورا کریں گے جان لیں کہ فلاح کے حقدار صرف وہی ہیں. یہ حصر کا اسلوب ہے قرآن مجید میں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذہن کافی پروگرام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عزم مسمم عطا فرمائے. پاکستان کے دکھوں کا اصل حل اگر ہے تو اسی میں ہے، پائیدار علاج ہے تو اسی میں ہے، اس ملت کا استحکام ہے تو صرف اسی سے وابستہ ہے. ملک کی آزادی کے لیے ضمانت باوقار آزادی، باعزت اور باوقار آزادی اس کی ضمانت ہے تو وہ اسی میں ہے. اصل کام یہی ہے جو ہمیں کرنا ہے. البتہ جیسے بخار تیز چڑھ جائے تو فوری طور پہ کوئی تدبیر کرنی پڑتی ہے، اس درجے میں یہاں جو دوسری تجویزیں ہیں وہ بھی میں پیش کر چکا ہوں اور میں اس پر آپ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے کہ اس میں کوئی کسی فرد سے کوئی دشمنی، کسی گروہ سے کوئی دشمنی، کسی قومیت سے یا کسی علاقے کے لوگوں والوں سے کوئی دشمنی، اللہ گواہ اس پر کے شامل نہیں ہے. دوستی ہے، محبت ہے اسلام سے نمبر ایک اور پاکستان سے، اور پاکستان کی سالمیت اور اس کو میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. بہت سی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں کہ عالمی سطح پر، جیسا کہ میں نے استحکام پاکستان نامی کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے، عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ اس خطۂ ارضی کو قبول فرما لے، اور دل گواہی بھی دیتا کہ اللہ نے قبول فرمایا ہوا ہے. یہ عارضی چیزیں ہیں، آ رہی ہیں، اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت خصوصی سے، اپنی قدرت خصوصی سے، گرداب سے اس کشتی کو نکال سکتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے ہیں، ہمیں اپنی سی محنت کرنی ہوگی، صحیح رخ پر جد و جہد کرنی ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.